اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا، اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك، اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری اور تمہاری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے، اس کی اولاد، اس کے آبا و اجداد اور تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. نبی محترم قسم کھا کے نہ بھی بات کہتے تو وہ بات حقیقت ہے، لیکن نبی محترم نے قسم کھا کے جو بات کہی ہے وہ ہمیں کچھ سمجھانا ہے. جب تک میں اسے، اس کے اولاد، اس کے والدین اور تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہی نہیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے اور جتنے مرضی روزے رکھ لے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزو ایمان نہیں، عین ایمان ہے. میں نے اسے جز نہیں کہا. اگر ایمان موجود ہے تو محبت رسول موجود ہے، اور محبت رسول موجود نہیں ہے تو ایمان بھی موجود نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتا مسلمان. تو محبت رسول کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو فلسفی اللہ نے دے دی ہے اسی فلسفی کے مطابق کام کیا جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی محترم انہیں کہہ دو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، پھر میری پیروی کرو. اور محبت تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبت یک طرفہ نہ رہے، دو طرفہ ہو جائے. تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے پھر میں بھی تم سے محبت کروں گا، تو محبت دو طرفہ ہو جائے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور عذاب علیم میں اگر مبتلا بھی ہو چکے ہوگے تو میں تمہیں کھینچ کے اس سے نکال لوں گا. یہ ہے ایمان محبت رسول. یہ اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو پچھلوں کو بالکل کچھ سمجھ نہیں آئے گا. جس سے انسان کو محبت ہو جائے, بلکہ آپ کو وہ بات بتانے سے بھی پہلے اسوائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچا دوں. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ خدا کی قسم کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے, اس کی اولاد, اس کے والدین اور اس کے تمام دنیا کے انسانوں سے پیارا نہ ہو جاؤں, تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ رسول اللہ, میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے میرے والدین سے زیادہ پیارے ہیں. کیا صدق؟ کہ میں اس بات پہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں. لیکن رسول اللہ, یہ سچ ہے کہ میری اپنی ذات سے زیادہ آپ مجھے پیارے نہیں. تو نبی محترم نے فرمایا تو تیرا ایمان بھی نہیں. یہ عمر فاروق کو کہا جا رہا ہے, جبر کے ساتھ نہیں. کہا سوچو اس پر اور ایمان بناؤ پہلے. پھر انہوں نے سوچا اور پھر اپنا ایمان بنایا. تو محبت رسول اصل ایمان ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو رسول اللہ کہہ دیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہنے دین کے حوالے سے فرمائے کہ ایسا کر, اس سے سر منہ انحراف نہ کرنا. اپنی ذات سے پیارا, یعنی اپنی دل چاہتا ہو کہ ایسا کروں, خواہش چاہتی ہو, فائدہ چاہتا ہو, نقصان کا ڈر ہو اور جی چاہتا ہو کہ یہ کام کر لوں, لیکن رسول اللہ کہیں کہ یوں کرو, جو فیصلہ کر لے بھاڑ میں جائے میرے مزے, مجھے اپنے نفع کی پرواہ نہیں, مجھے اپنے نقصان کی پرواہ نہیں, مجھے پرواہ ہے تو محمد رسول اللہ کی پرواہ ہے. جو شخص یہ اس لیول پہ سوچ کر کام کرتا ہے, اس نے محبت کے تقاضے کو پورا کیا, اور جس نے ایسا نہیں کیا اس نے محبت کے تقاضے کو بھی پورا نہیں کیا. یہ محبت کے تقاضے عجیب عجیب کام کروا دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر ایک جگہ جا رہے ہیں, تو رستے میں جاتے جاتے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک درخت کے اوپر سے چکر لگایا سیدھا رستہ چھوڑ کر. وہ دائیں طرف چلے گئے, اوپر سے درخت کا چکر لگایا, پھر واپس آ کر سیدھے رستے پہ چلنا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا, بھیا سیدھا ہی چلنا تھا تو پھر سیدھے ہی چلتے رہتے, درخت کے اوپر سے کیوں گئے؟ کہ خدا کی قسم پتا تو مجھے بھی نہیں ہے, میں نے اپنے محبوب کو ایک دن ایسے کرتے دیکھا تھا. عشق رسول تو اس بات کا نام ہے کہ جو وہ کہہ دے وہ کرنا ہے. عشق رسول اس بات کا نام ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آ رہے ہیں. غزوہ سے واپسی پر عبداللہ بن ابئی جیسے لائن شخص نے ایک جملہ کہا. ظاہر فتح احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہو گئی, اور جو اس کو شکست ہو جائے, عربوں کی زبان میں اسے ذلیل کہتے, تو اس نے یہ جملہ کہا کہ آج مدینے کی حدود میں کوئی ذلیل داخل نہیں ہو سکتا. اشارہ کس کی طرف تھا؟ جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ آج کوئی ذلیل مدینے کی حدود میں داخل نہ ہو سکے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور اپنی تلواریں اس بدبخت کی گردن کو کاٹنے کے لیے فوراً نکالی، لیکن چہرہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، وہاں پہ اجازت موجود نہیں تھی کہ اس کو قتل کیا جائے. دل مچل رہے ہیں، جس نے میرے رسول کو گالی دی ہے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے. لوگ اس کا قیمہ کر دینے کو تیار ہیں. فدا کا ابھی و امی کہنے والے موجود ہیں، لیکن چہرے پہ دیکھا کہ اجازت نہیں ہے تو تلواریں جتنی تیزی سے باہر نکلی تھی اتنی ہی تیزی سے نیلام میں واپس چلی. محبت رسول یہ امتحان لیتی ہے کہ انسان اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے انفعال اور اپنے شعور کو کیا رسول اللہ کی محبت پہ قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر کوئی کہے کہ میرے جذبات مچل رہے ہیں اور میرے رسول کی توہین ہوئی ہے اور میں نے وہ کام کرنا ہے، بس میں نے اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑنا، میں اس کو آگ لگا دوں گا. آواز آ گئی. میں اس بات کو مکمل کر کے پھر درس شروع کرتا ہوں. ان لوگوں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اہل ایمان، کوئی بھی کام کرنے لگو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھ لینا کہ یہ کام کریں کہ نہ کریں، تقدم نہ کریں. دوسرا قانون بھی انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی محترم کی رائے سے بڑھ کر اپنی رائے کو نہ سمجھنا، نہ کسی اور کی رائے کو سمجھنا. سارے مل کر بھی ایک فیصلہ کر لو، لیکن وہ نبی محترم کی رائے کے خلاف ہو تو اس کی اپنی رائے کو یا کسی کی رائے کو یا اپنی سب کی رائے کو رسول اللہ کی رائے پہ زیادہ بلند نہ کرنا. کیوں؟ انتحبت اعمالکم وانتم لا تشکرون، ہم تمہارے اعمال کو ضائع کر دیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. یہ وہی بات تھی جو حدیث میں بیان کی گئی. اگر اعمال ضائع ہو جائیں تو نیک اعمال میں پہلا نیک عمل یہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے، جس کا یہ نیک عمل لا الہ الا اللہ بھی ختم ہو جائے. اور ختم کرنے والی ہستی کون ہے؟ وہی تو اعلان کر رہی ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشکرون. تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، تم تو کہو گے میں تو تسبیحات کرتا ہوں کلمے کی، میں تو نمازیں اور روزے اور زکاتیں اور حج کرتا ہوں، میں تو ممبر و محراب کی خدمت کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں سارے اعمال ضائع ہو جائیں. جس کو رسول اللہ نے کہا تھا خدا کی قسم تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. انہیں اس بات کا پتا تھا. ہم تو اتباع رسول کے لیے نکلے ہیں، اگر آج عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی اجازت رسول اللہ کے چہرہ اقدس پر موجود نہیں ہے تو کہیں قتل کر دیا تو اعمال ضائع ہو گئے. جو رسول اللہ کہہ دے وہی کرنا ہے، اور جس سے منع کر دے اسی سے باز آ جانا. آئیے اب ہم اپنے، یہ تو وہ فلسفی تھی جس کے اوپر میں نے اپنی گفتگو کرنا تھی، وہ تو میں نے آپ کو بیان کر دی. اب اس موجودہ صورتحال کی طرف دیکھتے. 13 سالہ مکی زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا آیا کہ رسول اللہ کی نعوذ باللہ توہین نہ کی گئی ہو؟ جی کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی گریبان سے پکڑ کر کھینچ رہا ہے، کوئی گلے میں چادر ڈال کر اتنے بل دیتا ہے کہ آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، کوئی اتنے پتھر مارتا ہے کہ سر کا خون پاؤں تک پہنچ جاتا ہے، کوئی حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی لے کر آتا ہے اور آپ کے اوپر ڈال دیتا ہے، کوئی آپ کے قتل کے فیصلے کر لیتا ہے، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دیا کہ فلاں شخص نے مجھے گالی دی ہے، آج جا کے اس کو قتل کر دو، کوئی حکم؟ ہاں، اصل مقصد سے نظر ہٹنے نہ پائے، قائد وہ ہوتا ہے اور امت وہ ہوتی ہے جو مشن دیا گیا ہے اس مشن پر نظر رہے، مشن سے نظر کوئی ہٹانا بھی چاہے، کوئی ہیلے بہانوں سے کوئی ایسی حرکتیں کرے جس سے مشن سے روگردانی ہونے لگے، تو فوری طور پہ اپنے آپ کو اس سے ہٹا لے اور مشن پہ لگا رہے، مشن سے نہ ہٹے. اور مشن یہ ہے والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں دین حق اور یہ کتاب دے کر بھیجا ہے، اسے تمام ادیان پہ غالب کر دینا. ٹھیک ہے تم تھوڑے ہو، یہ سچ ہے، تم 1% نہیں، پوری دنیا میں رسول اس وقت تم اکیلے ہو، لیکن ہم تمہاری ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ میرے دین کو سمجھا کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، ان کو منظم کرنا، ان کو منظم کر کے اسلامی حکومت بنانا، یہ ہے وہ مشن. اس مشن پہ رسول اللہ مسلسل لگ رہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ چلے گئے اور مدینہ منورہ جا کے اسلامی مملکت کا قیام کر دیا، لیکن ریاستیں ابھی کمزور ہیں. مدینہ منورہ میں جا کر باقاعدہ جس دن فتح مکہ ہو گیا ہے، فتح مکہ کے بعد 8 افراد کا نام لیا کہ یہ وہ شاتم رسول ہیں جو دین کو، اللہ کو اور مجھے گالیاں دیتے ہیں. صحابہ اگر تم انہیں خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر بھی چھپا ہوا پاؤ تو انہیں قتل کر دینا. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے جس کو میں نے پھیلا کر کہا ہے کہ جو شاتم رسول ہو اس کی سزا موت ہے. اسوہ رسول یہ ہے کہ یہ سزائے موت اس وقت دی جائے گی جب مسلمان اپنے مشن میں کامیاب ہو کر غلبہ حاصل کر لیں گے، دین غالب ہو جائے گا. اور اسوہ یہ ہے کہ دین غالب ہو جانے کے بعد جس کا دل اٹھے گا اٹھ کر قتل نہیں کر دے گا. اگر امیر المومنین محمد رسول اللہ ہیں تو محمد رسول اللہ حکم کریں گے، اگر ابوبکر صدیق ہیں تو ابوبکر صدیق کریں گے. گویا امیر المومنین اپنی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کریں گے تو پھر حکم جاری کر سکتے ہیں، اور اگر وہ عوام میں سے کوئی شخص ہو ایسا توہین کرنے والا تو عدالت میں باقاعدہ اس پر مقدمہ چلایا جائے گا، اور اس مقدمہ چلائے جانے پر اگر عدالت ثابت کر دے کہ واقعی وہ اس قابل ہے کہ اس کو نے جرم کیا ہے اور یہ جرم کی سزا موت کے مستحق ہو چکا ہے، تو پھر وہ حکومت کے حوالے عدالت اسے کر دے گی اور عدالت اس پر حکومت اس پر عدالت کے اس حکم کو امپلیمنٹ کرنے کی مجاز ہے، خود پکڑ کر کسی کو قتل کرنے کی بھی مجاز نہیں ہے کہ جا کے کوئی اٹھے اور جا کے کسی کو قتل کر دے۔ اگر اس بات کی اجازت دے دی جاتی تو اسی کا نام تو فتنہ تھا، اور فتنہ شد من القتل والزنا، یہ قتل اور زنا سے بھی بدتر فعل ہے۔ اور آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ بھی سنا، اور عاشقان رسول کو آپ نے 27 مسلمانوں کی لاشوں کو تڑپاتے بھی دیکھا، مسلمانوں کو جلاتے بھی دیکھا، مسلمانوں کو لوٹتے بھی دیکھا، عربوں کی جائیداد کو ضائع کرتے بھی دیکھا۔ یہ فتنہ ہے جی؟ کیا اس فتنے کی بنیاد پر وہ فلم بند ہو گئی جی؟ خدا لگتی کہیے اگر پاکستان میں جس طرح محمد رسول اللہ نے کیا تھا دین غالب ہوتا، پاکستان مضبوط ہوتا، ورلڈ آرڈر پاکستان کے ہاتھ میں ہوتا، کسی ملعون کی یہ جرت تھی کہ وہ اس طرح کی فلم بناتا؟
نہیں۔
تو پھر کیا کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے کیا تھا؟ کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو مضبوط سے مضبوط ترین کرنا ہے، اس کے اسلامی تشخص کو بحال کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے وہ کام، اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں رنگیلا رسول اگر کسی نے کتاب لکھی تھی اس کے لکھنے والے کو اگر قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد کیا سلسلہ رک گیا تھا؟ پھر مسلمانوں کے اندر چاہے اس کا نام سلمان رشدی ہو، نسیمہ تسلیم ہو، کیا نام تھا اس کا، یا موجودہ اشخاص، کیا وہ جو انہوں نے کارٹون بنائے کیا سلسلہ رک گیا ہے؟ لیکن ایک بھی مملکت اگر مضبوط ہوتی، مسلمان آج اپنی قوت میں ہوتے تو دنیا میں کوئی جرت کر سکتا تھا؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ فضول کام کرنا چاہیے کہ وہ کام کرنا چاہیے جس سے فائدہ ہو؟ من حسن السلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ہی جو لا یعنی چیزیں ہیں، جو فضول چیزیں ہیں اس کو ترک کر دینا ہی مسلمان کی دین کی خوبصورتی کا نام ہے، یہ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ لوگوں کو جذباتی کر دینا، اور آپ نے سیاسی پارٹیوں کو بھی اور دینی پارٹیوں کو بھی دیکھا ہے اس کے اندر وہ سکورنگ کر رہی تھی کہ میں نے زیادہ کام کیا ہے، بدبخت اس دن بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ ایک جگہ پر ایک پارٹی جلسہ کر رہی ہے، دوسری جگہ پر دوسری پارٹی جلسہ کر رہی ہے، اور ایک پارٹی نے چاہا کہ ہمارے چونکہ لوگ تھوڑے ہیں ان کو زیادہ کرنا، تو جو مضبوط جلسہ ہو رہا ہے اس کے اوپر کیمرے والے لوگ کھڑے ہیں، ان کو جا کے پتھر مارنے شروع کر دیے تاکہ یہ ڈسپرس ہوگا تو لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر جہاں دوسری جگہ جلسہ ہو رہا ہے وہاں چلے جائیں گے، عوام تو سادہ ہے، تو وہ پھر دوسرا ہمارا جلسہ بڑا ہو رہے گا۔ یہ ٹھیک مار روڈ پر اس وقت ہوا جب عشق کے دعوے ہو رہے تھے۔ لوگوں یہ فتنہ تھا، محبت رسول کے دعویٰ کرنے والوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ مذاق اڑایا ہے۔ اب میں اس کے سیاسی اسپیکٹ کی طرف بات کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ بے وقت کی راگنی ہمیشہ برے نتائج دیتی، کام وہ ہوتا ہے جو وقت پر کیا جائے۔ شاتم رسول کی سزا کا وقت وہ ہے جب مسلمان غلبہ پا لے۔ ابھی غلبہ پایا کہ اسی جگہ پر دین کا تشخص کیا ہے؟
ہاں شاتم رسول کو قتل تو وہ کرے جس نے خود رسول اللہ کو کبھی گالی نہ دی ہو، جس نے رسول اللہ کی خود کبھی توہین نہ کی ہو. حضرات یہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا جب تمہیں اقتدار مل جائے تو میرے دین کا نفاذ کر دینا، اور آپ نے کہا تیرے دین کا نفاذ 1400 سال پہلے تو ٹھیک تھا اور 64 سالوں کے ساتھ ہم نے یہ ثبوت دیا کہ تیرا دین اس قابل نہیں ہے. 37 ایکٹ یورپ کا بنایا ہوا وہ قانون وہی ٹھیک ہے، ہم تو اسی کا نفاذ کریں گے، اور جو اس کا نفاذ کرتے تھے ہم نے انہی کو ووٹ دیا. رسول اللہ کی توہین کی ہے؟ مجھے آواز نہیں آئے گی. تو آپ کو کوئی استحقاق، کوئی استحقاق آپ کا؟ یعنی تم رسول اللہ کی توہین کرو تو ٹھیک، اور کوئی دوسرا کر دے تو غلط. یہ معیار کہاں سے آ گیا؟ چوتھی بات، جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو دشمن چاہتا ہے کہ وہ میرے میدان، بنائے ہوئے میدان کے اندر آ کر کوئی کھیلے، اور ہوشیار انسان، زیرک انسان، دانشور انسان کبھی کسی کے بنائے ہوئے میدان میں جا کے نہیں کھیلتا، وہ اپنا میدان بناتا ہے، اپنی پلاننگ کرتا ہے، اپنا منصوبہ بناتا ہے، اس منصوبے کے اوپر عمل کرتا ہے. تو کھلی آنکھ سے جو نہیں رہتے انہی کے لیے بے وقوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، احمق کا لفظ انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورنہ عقل تو سب کے اندر موجود ہوتی ہے. جو اس کو استعمال نہیں کرتا، بصارت کے ساتھ جو بصیرت نہیں رکھتا، میرا جملہ غور کیجیے، بصارت کے ساتھ جو بصیرت نہیں رکھتا اسی کے لیے احمق اور بیوقوف کا کلمہ بنایا گیا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب امریکہ نے رشیا کی طرح گرم پانیوں کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، مسلمانوں کی دولت پیٹرول اور گیس کے اوپر پہنچنے کی کوشش کی، تو اسے پتا تھا کہ مجھے افغانستان میں جا کے اس خطے میں بیٹھ کر، اس نے افغانستان سے کچھ نہیں لینا، نہ افغانستان میں کچھ ہے، صرف اس کو مرکز بنانا ہے تاکہ خلیج کی ریاستوں کے اوپر وہ قبضہ کر سکے اور وہاں پر بیٹھ کے انہیں کمانڈ کر سکے، اور اپنے مستقبل کے دشمن چائنا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکے. یہ اس کے اہداف میں سے تھا. اب اس دنیا کے اندر کسی ملک کے اوپر یوں ہی چڑھ دوڑنا یہ غیر مہذب کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو امریکہ مہذب کہتا ہے، تو اس نے ایسا نہیں کرنا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ طالبان پیدا ہوئے تھے، طالبان کوئی، اور ہزاروں سالوں سے موجود بدھا کا بت بھی موجود تھا، وہ ہستی جس کو لوگ بت شکن کہتے ہیں، سلطان کیا نام تھا جی، پچھلوں کو شاید یاد نہیں رہا، وہ بت شکن محمود غزنوی اسی علاقے کا رہنے والا تھا. سومناتھ پر اس نے 17 حملے کیے، اور ان کے اس جھوٹے خدا کو جو دھوکہ دے رہا تھا اس کو توڑا تھا. پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے اس کے قدموں میں رکھی جا رہی تھی کہ آج ہمارے بت کو نہ توڑ، یہ ساری دولت لے لے. تو اس کا جملہ مشہور ہے، میں بت فروش نہیں، بت شکن. کیا اس بت شکن نے اپنے ہی ملک کے اندر اور اپنے ہی شہر کے اندر وہ گنگنی کے اندر جو بڑا بت بنا ہوا تھا بدھا کا وہ توڑا تھا؟ کیوں؟
عاشق رسول تھا، کسی کی مسجد، کسی کا مندر، کسی کے سوامے اور کسی کے گرجا گھر اور کسی کے معبد کو توڑنے کی اسلام نے ممانعت کر دی.
لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہے.
اسے ان تعلیمات کا پتہ تھا، لیکن امریکہ نے پہلے اپنے ان پپٹس کے ذریعے بدھا کے اس بت کو توڑا، اور توڑنے کے بعد
پوری دنیا کے اندر اس کی فلمیں بنائیں. توڑنے سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا سوائے یورپین اور امریکن کے. اگر آپ اس وقت کے کیمرے بھی دیکھ لیں، پوری دنیا میں کسی مسلمان ایجنسی کا کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا. وہ سارے کیمرے جن کو پتا تھا وہ وقت سے پہلے وہاں جا کے فٹ ہو چکے تھے جب اس کو توڑا جانے لگا تھا. جنہوں نے توڑوایا تھا، جس مقصد کے لیے توڑوایا تھا، انہوں نے اس کو فلمایا اور مختلف اینگل سے فلمایا. اور جب آدمی توڑتا ہے تو اس میں وحشت بھی نظر آتی ہے، اس میں سب کچھ ہوتا ہے. اس کو فلما کے پورے یورپ کے اندر، عوام کے اندر بھی اس کو ریلیز کروایا گیا. ٹی ویوں نے تو دکھایا ہی دکھایا، علاقوں کے اندر سکرینیں لگا کے دکھایا کہ مسلمان ایسے دہشت گرد لوگ ہیں، لوگوں کے خدا کو بھی نہیں چھوڑتے. اگر ان سے نجات حاصل نہ کی گئی، اگر ان سے نہ بچا گیا، تو پھر آئندہ یورپ اور امریکہ اور غیر مسلم کا دنیا میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. اور بش نے مسلمانوں کے لیے جو اصطلاح استعمال کی، وہ دجال کی استعمال کی. یہ وہ دجالی قوت ہے جو اپنے فن اس نے باہر نکال لیا ہے، آج وہ تم پہ حملہ کرنے والا. جس طرح میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت کی لڑائی سے پہلے ایک دجالی قوت آئے گی جو لڑے گی، یہ یہودیوں کا بھی ہے، یہ عیسائیوں کا بھی. یہود اور عیسائی اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ دجالی قوت مسلمان. بش اول نے سب سے پہلے پریسبیٹیرین چرچ کے اوپر یہ بات لوگوں تک پہنچائی کہ اب ان کا کلا کما کرنا ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ یورپ نے جہاں ڈسا ہوا ہے، یورپ امریکہ کا، جہاں جہاں پر امریکہ نے اپنی فوجیں رکھی ہوئی ہیں، ان فوجوں کو وہ ملک پالنے پر مجبور ہے. تو سارا یورپ تو اسے ڈسا ہوا تھا، اس کے کہنے پر چلنے کو تیار نہیں تھا. لیکن یہ جس دن بت توڑ دیے گئے، انہیں کہا کہ تمہاری بھی خیر نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ مل کر ہم اس علاقے پہ قبضہ کر لیں تاکہ اس سے نجات حاصل کر سکیں. اور نیٹو فورسز نے، اکیلے امریکہ نے نہیں، نیٹو فورسز نے اکٹھے ہو کر حملہ کیا اور افغانستان پہ قبضہ کر لیا. پھر جہاں جہاں مسلمانوں کی قوت بڑھتی گئی، اس پہ حملے کرتے گئے. ایک وقت گزرا، لمبا عرصہ گزر گیا، بہت سارے لوگ ان کے جہنم واصل ہوئے. تو حملہ کرنا آسان ہوتا ہے، اپنی لاشیں قبول کرنا ذرا مشکل ہوتا. جب یورپ کے اندر لاشیں جانی شروع ہوئیں تو انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ ہماری فوج کو واپس بھیجو. اب ایک ملک ایسا نہیں ہے بشمول امریکہ کے جس کے عوام نے یہ مطالبہ نہ کیا ہو کہ فوجیوں کو افغانستان سے نکال دو. اور جس دن فرانس نے کہا کہ ہمارے فوجی مکمل طور پر انخلاء ہوگا اور انہیں واپس نکالا جائے، دوسرے ممالک نے بھی اسی طرح جب اس کی تکلیف کرنی شروع کر دی، تو انہوں نے اسی پادری خبیث کے ذریعے قرآن حکیم پر مقدمہ چلوایا. اگر اس کا اکیلے کا وہ معاملہ ہوتا تو وہ ایک سڑک پر یہ حرکت کرتا اور وہیں پر ختم ہو جاتی. پوری دنیا میں اس کو نشر کروایا گیا اور مقدمہ قرآن حکیم پہ چلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ دہشت گردی کی کتاب ہے. اور پھر اس نے خود ہی اس کو اوپر حکم جاری کیا کہ دہشت گردی کی کتاب کو جلا دیا جائے. اور جلا دینے سے پہلے 13 دن تک اس کی تشہیر کی گئی تاکہ مسلمان اپنے اپنے علاقوں سے اٹھیں. قرآن حکیم کے جلا دیا گیا, توہین کر دی گئی, لیکن رد عمل کوئی بہت زوردار نہیں تھا, بڑا چھوٹا سا رد عمل ہوا. پھر انہیں پتا چلا کہ مسلمان جذباتی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے, تو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک فلم بنا دی. 17.5 منٹ کی وہ فلم ہے. وہ فلم بنا کے یوٹیوب پہ لگا دی. جن علاقوں میں وہ بنی فلم انگریزی میں تھی, لیکن اس وقت جن علاقوں میں وہ داخل ہونا چاہ رہے تھے وہ عرب علاقے تھے, اس لیے اس کی ڈبنگ بھی عربی میں کروائی گئی, اردو میں یا کسی اور میں نہیں کروائی گئی. اس کی ڈبنگ بھی عربی میں کروائی گئی. اور جب اس کو ریلیز کیا گیا تو سب سے زیادہ عرب دنیا کے اندر ریئیکشن زوردار ہوا. ہم نے تو تقلیدن مزے لیے ہیں نا, ریئیکشن سارا وہیں پر ہوا. اور آپ نے فوراً ہی سنا ہوگا کہ جہاں جہاں پر, آپ کو پتا ان کے پپٹس کی حکومتیں تو ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک صرف سفارت خانے کی حفاظت کرنا مقصود ہو تو کسی ملک کی فوج اور پولیس اور ایجنسیاں مل کر اس کی حفاظت کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی؟ ان پپٹس نے ان کو خود رستے دیے وہاں پہ جانے کے. جس طرح عشق رسول کے نام پہ ہماری حکومت نے بھی ہمیں رستے دیے کہ تم جاؤ جا کے اس طرح کی گڑبڑیں کرو. جس علاقے میں پھر زیادہ دہشت گردی ہوئی اسی کی فلمیں بنا کر پھر دکھایا گیا کہ یہ ایسے دہشت گرد لوگ. وہ جو مطالبہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو, ہماری فوجوں کو واپس کرو, وہ مطالبہ وہیں پر مر گیا. اب کہتے ہیں سارا یورپ اور امریکہ اس بات پہ پھر پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو ختم اگر اب نہ کیا گیا تو پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے. اب سلوگن یہ. تو آپ کو پتا کہ انہوں نے اپنی اپنی فوجیں, نیٹو فورسز دوبارہ ان علاقوں میں داخل کر دی, بیڑے پہنچ گئے ہیں, محبت کرنے پہنچے ہیں. دشمن کی چال کو سمجھے بغیر اگر آپ اپنا کام کریں گے فائدہ ہوگا یا نقصان. افغانستان لٹ گیا ہے, بغداد لٹ گیا ہے. جن علاقوں میں انہوں نے یہ حرکتیں کروائی ہیں ان میں مصر کے اندر چونکہ حکومت ذرا سمجھدار تھی, اس نے کنٹرولڈ کام کیا, اس کی طرف نہیں بڑھیں گے اب. لیکن جہاں پہ انکنٹرولڈ کام ہو گیا ہے انہیں کی انہوں نے فلمیں دکھائی ہیں اور وہیں پر وہ لے کر وہ پہنچ گئی. کیا دشمن کا کھیل آپ کھیلنا چاہتے ہیں؟ ہمارے حکمران تو ان کے ایجنٹ ہیں, انہوں نے تو وہی کام کر, وہ تو پاکستان کی تصویر ہی باہر یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان قائم رہنے کے قابل نہیں ہے, یہ ناکام ریاست. وہ تو تسلسل سے کام کر رہے ہیں. جب حکمران ہی غدار ہو جائے تو ہتھیار پھینک دینے چاہیے کہ زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے؟ مجھے نہیں آواز آ رہی جی. تو پاکستان کو زیادہ مضبوط کرنا ہے کہ اسے توڑ کر اور اس کے اندر تخریب کاریاں کر کے اسے کمزور کرنا ہے؟ اگر پاکستان کے اندر مالی حالت کمزور ہے تو تقوی کی روش کو اپنائیں گے تو آسمان ان برسائے گا، زمین سونا اگلے گی، پاکستان کمزور ہوگا کہ مضبوط ہوگا؟ تو تقوی کی روش کو اپنانا تھا، ہم نے تو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی روش کو اپنا لیا۔ محبت رسول کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ پاگلوں کی طرح دشمن کے ایجنٹ بن کر وہ کام کرنا شروع کر دو جو دشمن خود چاہتا۔ رسول اللہ کی بھی مخالفت کی، اللہ کی بھی مخالفت کی، اور نام دیا عشق رسول،
جس کا بیٹا مر گیا ہے، جس کا خاوند مر گیا ہے، جس کا باپ مر گیا ہے، اس سے جا کے پوچھو۔
کل آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ وہ بندہ بیچارہ حج پہ جا رہا ہے، فلائٹ تیار ہے، ادھر فلائٹ کا وقت ہے، ادھر وہ قبرستان میں قبر میں اتر رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلک رہے تھے۔ ان کا قتل کس کے سر پر ہے؟ اور حیران کن بات، وہ مولوی جنہوں نے انہیں اکسایا تھا ان میں سے ایک نے بھی اپنے جلوس کو لیڈ نہیں کیا، وہ لیڈر سب غائب تھے، عوام کو سترے بے مہار نہ چھوڑتے تو یہ تقریب کاری نہیں ہو سکتی۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ حضرات ہوش کے ناخن لیجئے، میرا تو دل مسلسل رو رہا ہے، اپنی امت کے ہر عمل کو دیکھتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں۔ اگر محبت رسول واقعی تھی تو میرے اور آپ کے عمل کے اندر کوئی تبدیلی آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ ہم تو کل جو تھے وہی آج ہیں۔ میرے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، میری سوسائٹی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جتنے نمازی کل تھے اتنے ہی نمازی آج ہیں، اور جتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں جن کو کل بھی قرآن کی سمجھ نہیں آتی تھی آج بھی نہیں آتی۔ قرآن حکیم کو سیکھنے کی طرف کوئی قدم بھی نہیں بڑھا رہا۔ جس گھر میں ماں کی توہین ہوتی تھی، جس گھر میں باپ کی توہین ہوتی تھی، وہاں تو آج بھی ہو رہی ہے۔ جہاں بچوں کے حقوق مارے جا رہے تھے وہاں آج بھی مارے جا رہے ہیں، جہاں ہمسائے کے حقوق مارے جا رہے تھے وہاں آج بھی مارے جا رہے ہیں۔ آپ کا ہاری، آپ کا کسان، آپ کا مزارے، آپ کا مزدور خوشحال ہو گیا؟
نہیں،
اس کا استحصال ہو رہا ہے؟ تو اس کے رسول کہاں ہے پھر؟ صرف فتنہ پیدا کرنے کے لیے؟ کیا عشق رسول کا رزلٹ فتنہ ہوتا ہے؟ حضرات محترم، میں نے دکھی دل کے ساتھ آپ کے سامنے صورتحال کا تجزیہ کیا ہے، حالات کا جائزہ لیا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں اپنے بھائیوں کو یہ سمجھائیں، اپنے بیٹوں کو ان باتوں کو سمجھائیں۔ انہوں نے کہا اگر جوانی ہے تمہارے اندر تو اس دین کے لیے لگا دو، اگر صلاحیت ہے تو اس دین کو غالب کرنے کے لیے لگا دو۔ صحابہ نے تو یہی کام کیا تھا، جتنی صلاحیت تھی کس کی عطا کردہ ہے، تو کس کی راہ میں لگنی چاہیے، تو اس کی راہ میں لگا۔ غیرت کا لفظ اپنے معنی کل کھو گیا تھا۔ غیرت کسے کہتے ہیں لوگ یہ بھی بھول گئے۔ میرے رسول کی توہین میرے ہاتھوں ہی ہو تو میں غیرت مند ہوں؟ ہاں قوموں میں وقت آتا ہے کہ جلسے جلوس ہوتے ہیں، قوموں میں وقت آتا ہے کہ اس میں اشتعال بھی ہوتا ہے، قوموں میں وقت آتا ہے کہ وہ کبھی جہاد کا راستہ اختیار کرتی ہیں، ہاں قوموں میں تو یہ بھی وقت آتا ہے کہ وہ مسلح جد و جہد کا راستہ اختیار کرتی ہیں، لیکن قیادت کے تحت ستر بے مہار نے اللہ سے پوچھ کر بے پوچھے نہیں، اپنی مرضی اپنی منشا میں کیسے برداشت کروں کہ میرے رسول کی توہین ہوئے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں؟ تو گھر میں نہیں بیٹھنا تو باہر نکل، لوگوں کو جا کے سمجھا دین غالب نہیں ہے تو دین کو غالب کرنے کی کوشش کر، تجھے خود قرآن نہیں آتا تو قرآن سیکھ لے، تمہیں رسول کی بات نہیں سمجھ آتی تو رسول کی بات کو سیکھ لے، سیکھ لی ہے تو اس پر عمل کر لے، عمل کر لیا ہے تو اس کی خوشبو کو لوگوں تک پھیلا دے۔ محمد رسول اللہ نے اس طرح منظم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ پھر کسی کی ضرورت ہوئی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 13 سالہ مکی زندگی میں تو روز توہین ہوتی تھی، جب فتح مکہ ہو گیا پھر کسی کی ضرورت ہوئی ہے؟ تو فتح مکہ کیوں نہیں کرتے کہ کسی کی ضرورت ہی نہ ہو؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے، اور یہ سکورنگ کرنے والے جانوروں سے ہمیں نجات دلا ہیں تو یہ جاندار ہی، لیکن جس کے اندر عقل نہ ہو اسے ہی جانور کہتے ہیں۔ اور عقل پوری اس بات کا نام ہے جو اللہ کیا جو اس پر عمل کرے، اور جو اس سے رسول منع کر تو اس سے باز آ جائے۔ اس وقت رسول بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے اتر آئے۔ اگر سارے نہیں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی استعداد کی حد تک دین کو غالب کرنے کی کوشش کر دیں تو میرا اللہ اس کے اندر برکت ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ جی تو آپ تو اپنا کام کا آغاز کر دیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے قرآن حکیم کی جو آیت پڑھنی تھی وہ تو نہیں پڑھی، لیکن اگر آج یہ سبق لے کر اگر آپ چلے گئے تو مجھے بڑی امید ہے کہ میں اور آپ ایک امت بن سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو اعلان تھے جو ابھی سامنے میں دیکھ رہے ہیں دعا چاہیے۔
آج 23 ستمبر اتوار کو چوہان روڈ پر بینک روڈ ہے، چوہان روڈ کے اوپر بینک روڈ ہے، 33 بینک روڈ پر مسجد مرکز اسلامی ہے، یہاں پر پروفیسر محمد یاسین خان صاحب خطاب کر رہے ہیں، یہ درس قرآن ہوگا ان کا، اور جو لوگ یہاں پہ جا سکے وہ جا کے ضرور ان کا درس قرآن سنیں۔ یہ ساندہ روڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آگے جب عبدالی روڈ پہ جانے پیرل جو سڑک چل رہی ہے اس کا نام چوہان روڈ ہے۔ یہ بعد از نماز مغرب ہے متصل، کیا چلے یہ تو کر لوں یار، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست اور یہاں پہ آ کے سب سے پہلے جو اطہر صاحب کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور کرسی وغیرہ لگاتے ہیں، یاسر صاحب قضاء الہی سے ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ جب پروگرام ختم ہو جائے تو آپ سب حضرات یاسر صاحب سے تعزیت بھی کریں۔ یاسر صاحب ذرا کھڑے ہو کر دکھا دیں تاکہ وہ آپ کو مل بھی لیں آپ بعد میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، لوگ جا کے مل لیں گے اور تعزیت، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، تو آپ سب ذرا ان سے تعزیت بھی کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحييه الى الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه الى الايمان، اللهم نقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم نقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم اوسع قبرها، اللهم اوسع قبرها، اللهم ادخلها الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ پروردگار عالم، انسان ہونے کے ناطے جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں آپ انہیں معاف فرما دیجیے۔ آپ کا نام تو سراپا درگزر ہے۔ جب امی عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کون سی دعا مانگوں، تو آپ نے ہماری امی کو جو دعا سکھائی تھی وہ یہ تھی، اللہم انک عفوٌ، اے اللہ آپ سراپا درگزر، وتحب العفو، اور معاف کرنے کو آپ پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، مجھے معاف کر دیں۔ وہی دعا اے اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعا ہم آج مانگتے ہیں۔ اے اللہ آپ تو سراپا درگزر ہیں، جو درگزر کرتا ہے وہ تو غلطیوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اے اللہ ان کی غلطیوں کی طرف نہ دیکھ اور انہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تحب العفو، آپ تو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، یا اللہ اپنی خوشی کا سامان کیجیے اور انہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی خوشی کا سامان کیجیے اور انہیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے تو ان کے ہاتھ کو خالی واپس کروں۔ یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنے کہے کی لاج رکھ اور انہیں محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما دینا، حوض کوثر سے پانی نصیب فرما دینا، اعلی علیین میں جگہ نصیب فرما دینا، اپنی زیارت کروا دینا، اے اللہ ان سے راضی ہو جانا، اے اللہ ان سے راضی ہو جانا، جس جس کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ان سب سے راضی ہو جا، میرے امی، میرے ابو، میرے اساتذہ، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے پروردگار عالم ان پر رحم فرما، انت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین، آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اے اللہ رحم فرما، یا غفور مغفرت فرما دے، یا ستار پردہ ڈال دینے والے ان کے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم۔ مسلمان بھی کبھی شعلہ ہوتا ہے، کبھی شبنم۔ بیٹھ جاؤ یار، کیا ہو گیا، بیٹھیں گے ابھی ذرا۔ مسلمان شعلہ بھی ہے اور شبنم بھی۔ میری ساری گفتگو کا آج حاصل یہ ہے کہ وہ رسم رواج کو توڑتے ہوئے ہر وہ بات کرتا ہے جسے اللہ پسند کرے، ہر وہ بات کرتا ہے جسے رسول اللہ پسند کرے، ہر اس بات کو چھوڑ دیتا ہے جسے رسول اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، عزیز ترین شہید ہو چکے ہوں، فتح شکست میں بدل چکی ہو، عید آ جائے تو خوشی بھی مناتا، یہ نہیں کرتا کہ ایک غم ہوا ہے اسی موقع پہ میں نے دوسری خوشی نہیں کرنی۔ ہم نے غم بھی کرنا ہے اس کے حکم پر، خوشی بھی منانی ہے تو کس کے حکم پر، اور اگر ایک ہی وقت میں اللہ دونوں چیزیں دے دیں تو ہم دونوں پہ عمل کریں گے، بنیادی طور پہ اطاعت الہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس غم کی فضا میں جس میں ہم نے ابھی یاسر صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے دعا کی ہے، ایک غم کی لہر بھی ہے لیکن ایک خوشی کی بات بھی کہ ہمارے ساتھی طاہر صاحب کو اللہ میاں نے پہلی دفعہ دادا بنایا ہے زندگی میں، اس سے پہلے یہ بیچارے بنے ہی نہیں۔ ان کا بیٹا عثمان جن کو اللہ نے فرزند عطا کیا ہے، میرا یہ وہ شاگرد ہے کہ جب یہ فرسٹ ایئر میں آیا تھا تو اس وقت میں نے اس پر کام کا آغاز کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر کوئی ناغہ نہیں آیا، الحمدللہ اب وہ سی اے کر گیا ہے، اور ایک فرم کے اندر اللہ نے اسے بڑے عہدے پہ لگایا۔ آج اس کے ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری بچے کی تربیت کا اضافہ کیا۔ اس بچے کی تربیت کا اضافہ کرنے سے پہلے میں نے اسے یہ پڑھا دیا ہے کہ بچے کی تربیت کرنی کس طرح، تو انشاءاللہ وہ بھی اس مشن پہ لگا رہے گا۔ میرے لیے دادا بھی اور باپ بھی سبھی مبارکباد کے مستحق نہیں، امت ہے کہ انشاءاللہ امت کے اندر ایک بہترین اضافہ ہوگا۔ اس سلسلے میں انہوں نے آپ کے لیے مٹھائی کا بھی اہتمام کیا ہے، یہ آپ کو اچھی لگے تو وہ
شوگر آ جائے،
ہاں جی وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ شوگر والے جو ہے وہ اس بات پہ پرہیز کریں، خوشی جو ہے میں نے کہا ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کہے، تو پرہیز بھی اللہ ہی کی طرف سے حکم ہے، لیکن جن کو شوگر نہیں ہے وہ ضرور اس میں سے یہ حصہ لیں اور ان کو مبارکباد بھی دیں۔ ہم ایک ہی وقت میں خوشی بھی منائیں گے، ایک ہی وقت میں اپنے بھائی سے تعزیت بھی کریں گے، مبارک بھی دیں گے اور ان کو تسلیاں بھی دیں گے۔ یہی وہ ماحول ہے جو اسلام بنانا چاہتا ہے، نہ ہم غموں کے اندر جا کے اس قدر مایوس ہو جاتے ہیں کہ کوئی کام ہی نہ کر سکے، نہ خوشی میں کبھی آپے سے باہر ہوتے۔ یہ اس دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ رہنا ہی دراصل اسلام ہے۔ لو جی دادا خود ہی تقسیم کریں گے، میں نہیں کہتا کوئی اور کرے، دادا ہی تقسیم کریں گے خود ہی. ایک خوشی کی بات اور ہے کہ یہ خواجہ صاحب جو اس وقت فلم بنا رہے ہیں، دو ہفتے پہلے